الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى. الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. اسلامی عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، معلوم ہے کہ اس مکتب میں بنیادی کتاب ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن حکیم. مکتب حسین، مدرسہ حسین، مدرسہ عزا، اس کا بنیادی نصاب قرآن حکیم. قرآن حکیم کا وہ سورہ جسے سورہ فجر کہتے ہیں، نسبتاً یہ بھی مختصر سوروں میں سے ہے مگر بے پناہ سورہ ہے. یہ سورہ بھی جائے خود ایک مکمل صحیفہ ہے، ایک مکمل کتاب ہے، بلکہ ایک مکمل انسائیکلوپیڈیا ہے. اس کی گہرائیاں اور اس کی بلندیاں نا قابل احاطہ ہیں, کوئی عام انسان احاطہ نہیں کر سکتا. مگر یہ کہ معصوم اس کی رہنمائی کرے. ظاہری الفاظ قرآنی بھی ہمارے لیے حجت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس طرف نظر پڑی بعض جوانوں کے چہروں پر تو دل چاہا کہ یہ فرمائش بھی کر دوں. گلستان زہرا میں میں نے کہا تھا سورہ والعادیات یاد کرنے کے لیے, آج سے سورہ والفجر بھی یاد کیجیے. کوئی ابھی سورہ نہیں ہے بتا رہے, اور سورہ بھی کون سا ہے, سورہ حسین ابن علی. ظاہری الفاظ قرآنی بھی حجت ہیں, یعنی جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو عرب سنتے تھے اور سمجھتے تھے. آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ عرب سنتے تھے سمجھتے تھے, تو آپ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ سے سیکھنا ضروری ہے؟ اس وقت قرآن نازل ہوتا تھا اور سب سنتے تھے اور سمجھتے تھے. یہ اجمالاً بیان اپنی جگہ درست ہے کہ سب سنتے تھے اور سمجھتے تھے, مگر کتنا سمجھتے تھے ایک سوال ہے. کیا واقعاً قرآن کے تمام اسرار و رموز سمجھتے تھے؟ ہرگز نہیں. کچھ باتیں سمجھتے تھے اور بہت کچھ نہیں سمجھتے تھے, مگر قرآن کی شان اعجاز کا یہ کمال تھا, یہ اثر تھا کہ وہ کافر ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کے حقائق کو اس طرح رد نہیں کرتے تھے جس طرح آج کا مسلمان رد کرتا ہے. معصومین کی روایات سے مستفاد مضمون ہے جو عرض کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا. معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا کے سنو, توجہ کے ساتھ اس کے الفاظ سنو, آواز سنو. کوئی پڑھے الف لام میم, تمہارے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے, مگر سنو. سورہ یاسین روز پڑھ سکو تو پڑھو, نہ پڑھ سکو تو سنو. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں بھی نوٹ کرتے ہیں, رجسٹر ہوتی ہیں یہ باتیں. قرآن بھی شفاعت کرے گا, قرآن شفاعت کرے گا, قرآن سے بے توجہی نہ کرو. لیکن قرآن تبھی شفاعت کرے گا جب قرآن کی تلاوت کرنے والے کے دل میں جان قرآن کی محبت ہوگی. جان قرآن محمد اور آل محمد علیہ السلام. یہ ہماری ماؤں کا بہنوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے تربیت کریں. قرآن کی تلاوت روزانہ ہو چھوٹنے نہ پائے. واجب ہے, واجب عینی ہے, واجب عینی ہے, واجب عینی ہے. ہر ماں پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت پر تربیت کرے, قرآن مجید کی تلاوت کی تربیت کرے, تاکید کرے, مجبور کرے, اصرار کرے. بیٹا کچھ بھی کرو قرآن پڑھنا نہ بھولنا. بہرحال یہ باتیں جو کہنی ہیں حیران میں آج سے جس سورے کا آغاز کیا ہے آپ کے سامنے وہ سورہ فجر ہے. میں نے ایسا کہ سورہ فجر کی طرف سے مختصر سورہ ہے, لیکن یہ سورہ اپنی جگہ ایک عظیم الشان انسائیکلوپیڈیا ہے. اس میں فلسفیانہ مطالب بھی ہیں, تاریخی مطالب اور حقائق بھی ہیں. اس میں بھی فلسفہ تاریخ بھی ہے, تاریخ بھی ہے. اور قرآن مجید کا اسلوب ایسا بلیغ ہے کہ جب قرآن ماضی کا بیان کرتا ہے تو اسی کے آئینے میں مستقبل کا چہرہ بھی دکھا دیتا ہے. میرا یہ تمہیدی لیکن کلیدی نقطے ہیں جو ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے. عجب پر جلال و پر جمال سورہ ہے, اور یہ بھی اسلوب قسم سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. یہ شروع کی پانچ آیتیں ذہن انسانی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں. گزشتہ برس کربلا معلہ میں آقا حضرت ابو عبداللہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے سعادت حاصل ہوئی تھی. اب وہ کیفیت ہی اور تھی, سامنے آقا کی ذریعہ تھی اور اس سورے کی تلاوت کرتا تھا. میں کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب عرض کر سکوں. یہ کلی پھر حقیقت, یہ کلی حقیقت پھر ذہن میں زیادہ ہے, اور اسے ہرگز آپ خطیبانہ مبالغانہ سمجھ لیں, ہرگز. یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات, میں اسے یہی تو کہہ سکتا ہوں کہ بات جب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر وہ بات جو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کا فوراً انکار نہیں کیا جاتا, ہر وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کرنا عقل کا تقاضا نہیں, بے عقلی کی دلیل ہے. انکار انسان کرے تو عقل کی دلیل سے, اعتراف کرے, اقرار کرے تو عقل کی دلیل سے. بے دلیل و بے برہان و بے علم نہ قبول کرنا چاہیے نہ رد کرنا چاہیے. یاد آتا ہے کہ ابن سینا بہت بڑا فلسفی گزرا ہے, آپ سب نے اس کا نام بارہا سنا ہوگا. ابن سینا نے ایک جگہ یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بات کو بغیر دلیل قبول کر لے یا بغیر دلیل انکار کر دے تو وہ انسانیت کی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے. انسان کے معنی یہ ہے کہ وہ جو بات قبول کرے دلیل کی روشنی میں, اور جس بات کی تردید کرے, جس بات کو رد کرے دلیل کی روشنی. یہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے. بہرحال انسان سے پروردگار نے اس مقام پر بھی جو خطاب کیا ہے سورہ مبارکہ فجر میں, تو اس کی عقل کا واسطہ بھی ہے. ایک تو خطاب ہی انسان سے, پھر اس کو اس کی عقل کا واسطہ بھی دیا. حل فی ذلک قسم للذی حجر, کیا یہ صاحبان عقل کے لیے اس میں کوئی قابل غور بات ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس میں قسم ہے کسی صاحب عقل کے لیے یا نہیں ہے؟ بڑی صحیح آیت ہے. عقل کو یہاں حجر سے تعبیر کیا ہے. میں سلسلے آیات کے آخری لفظ سے گفتگو شروع کر رہا ہوں آج. کہ میں تو کئی مرتبہ کر چکا ہوں, اور پہلے ابھی گلستان زہرا کی مجلسوں میں میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے اسلوب قسم کو کئی جگہ برکا ہے. بہت سے سورے ہیں جو قسم سے شروع ہوتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کی قسم کھائی گئی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, گیارہ قسمیں کھائی گئی. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نفعا فوسطن به جمعا. سب قسمیں ہیں. بہت سے سورے ہیں جس میں قسمیں کھائی گئی ہیں. تو اس پر پھر تھوڑی دیر میں گفتگو ہوگی آج یا کل. لیکن قسم کھائی جاتی ہے کس کے سامنے؟ پتھر کے سامنے, جماعت کے سامنے, بے عقل کے سامنے, بے شعور کے سامنے. قسم کھائی ہی جاتی ہے اس کے سامنے جو قسم کا اعتبار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے سامنے آپ قسم کھاتے ہیں. کوئی عاشق وارفتہ اپنے معشوق کے سامنے بھی قسمیں کھائے گا تو کم سے کم دونوں اس قدر تو ہوش میں ہوں گے کہ انہیں لحاظ ہے کہ اب قسم کھائی جا رہی ہے. قسم کو تو سمجھ سکے گا کہ قسم ہے, یعنی ایک درجہ عقل کا مسلمہ طور پر ہونا چاہیے. یہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قسم ہے فجر کی. ابھی میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, الفاظ دل. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی, اور قسم ہے شفع کی, اور قسم ہے بدر کی, اور قسم ہے اس رات کی جو ڈھل جائے. کیا ان قسموں میں صاحب حجر کے لیے, صاحب حجر, حجر یعنی عقل, عربی میں عقل کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. پھر میرا وہ جملہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ عربی میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی کے لیے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں. تو عقل کے لیے بھی بہت سے الفاظ ہیں عربی زبان میں. عقل کو عقل بھی کہتے ہیں, عقل کو لب بھی کہتے ہیں, لب, اور عقل کو حجر بھی کہتے ہیں. عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں اور عقل کو حجر کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہی معنی کو دو جہت سے عربی زبان نے پیش کیا ہے. ایک ایجابی جہت ہے, ایک سلبی جہت. دیکھیں, میں آپ تمام حضرات کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو کچھ گزارش کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں और कबूल भी कर रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं। मैं इस बात को समझता हूँ और वाह वाह और सुभान अल्लाह के शोरे बजा या बेजा से मुतासिर नहीं होता। जाहिर है एक मोमिन जब आका का तस्किरा आता है तो वे इख्तियार दार देता है, ठीक है, उसे मना भी नहीं करता, लेकिन जब इल्मी मतालिब बयान हो रहे हों तो फिर उसे तवज्जो से सुनना चाहिए। और मेंबर से, इस मेंबर से, ये मेंबर जो आका अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन से मंसूब है, जो मौलाना अली से मंसूब है, इस मेंबर से अगर इल्मी और हकीमाना और फलसफियाना बातें नहीं बयान की जाएंगी तो किस मेंबर से बयान की जाएंगी? समझ रहे हैं? जो बात बयान होनी चाहिए वो पूरे इस्तेदलाल के साथ, और हमें इस्तेदलाल के साथ गुफ्तगू करने का मिजाज पैदा करना चाहिए। अक्ल को, जौहर अक्ल को जो हकीकत में माया नाज जौहर है हकीकत बशरी के लिए, इस जौहर को दो जहतों से अरबी जबान में मुतारफ कराया गया, एक ईजाबी एक सलबी। ईजाबी जहत वजूदी हैसियत होती है, सलबी जहत आदमी जहत होती है। ईजाबी जहत वजूदी होती है और सलबी आदमी होती है, यानी जो चीज़ होती है वो वजूदी है, जो चीज़ नहीं होती वो आदमी। अल्लाह सुभान व तआला के सिफात हैं ना, उन सिफात की दो किस्में, सिफात सबूतियाँ, सिफात सलबियाँ। ये सबूतियाँ सलबियाँ में फर्क क्या है? जो सिफात पाए जाते हैं वो वजूदी हैं, वजूद रखते हैं, पाए जाते हैं, वो ईजाबी हैं। जो सिफात नहीं पाए जाते वो सलबी हैं। वाज़े आप एक जौहर है जो इंसान को गुमराह होने से बचाती है। आप उनका क्या कहा? आप ये देखें, जो लोग लिसानियात का जौक रखते हैं, लुगत और लिसानियात का जौक और शौक भी सबको थोड़ा बहुत होना चाहिए। डिक्शनरी देखने की आदत हर एक में होनी चाहिए। डिक्शनरी उठा के देखना अपनी तौहीन ना समझिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बतौर खास डिक्शनरी से बढ़कर कोई दोस्त एक तालिब इल्म का नहीं हो सकता, ठीक है? कल की मजलिस से एक जुमला याद रखिएगा, सबसे बड़ी नेमत कौन सी है जो अल्लाह ने दी सबको? सबसे बड़ी नेमत जो बराबर से सबको दी है वो है वक्त। उसी तरह आज ये जुमला याद रखिएगा कि डिक्शनरी से ज्यादा बेहतर दोस्त कोई नहीं है, हमेशा डिक्शनरी साथ में रखिए। अच्छा, डिक्शनरी जब उठा के देखेंगे और लिसानियात का जौक होगा तो मालूम होगा अरब अजीब अजीब तरह से नाम रखते थे। आकल का लफ्ज निकाला कहाँ से ढूंढ लिया उन्होंने? ऊंट को खूंटे पे बांधने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं अकाल या आकल। आकाले बगीर यानी ऊंट को बांध दिया। एक शख्स आया मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस शख्स ने देखिएगा छोटी छोटी हदीसों में कितनी हिकमत की बातें होती हैं, तदब्बुर की और हिकमत की। वो शख्स आया, मोमिन है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ चुका है, अल्लाह पे कामिल भरोसा है उसे। उसने ऊँट छोड़ा, ऊँट की नकेल छोड़ी बाहर मस्जिद के, मस्जिद में आया नमाज पढ़ने लगा। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अब जो निकला तो ऊँट बताए। अब उसने कहा ऊँट क्या होगा? हुजूर तक बात आई, बिलाखर हुजूर ने कहा ऊँट कहाँ बांधा था? बांधे ही नहीं था। क्यों? तवक्कुल पर खुदा, कैसा मासूमाना तवक्कुल है, प्यारी बात है। तवक्कुल पर खुदा, हजरत का वो तो तुम्हारा मिल ही जाएगा, खुदा पे जो तवक्कुल करे उसे घाटा कभी नहीं होता। समझ गए? नोट करिए। लेकिन ये जुमला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है कि अल्लाह आलिम है, कादिर है, हई है, पय्यूम है, अल्लाह छोटी बड़ी हर दुआ तुम्हारी कबूल करता है, लेकिन छोटी बड़ी हर बात में खुदा को आजमाया ना करो। मालूम है खुदा को टेस्ट कर रहे हैं। ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात में से एक इरशाद है, तो खुदा को आजमाया। और तुम्हें जो अल्लाह ने सलाहियत दी है उसका भी बजा इस्तेमाल किया। अल्लाह सुभान व तआला ने तुम्हें अक्ल दी है किस लिए? इसलिए कि वो जिस तरह नियाम में तलवार पड़े पड़े जंग आलूद हो जाती है, इसी तरह तुम्हारी शमशीर अक्ल भी जंग आलूद हो जाए। इसलिए नहीं, अक्ल का इस्तेमाल करो। अल्लाह ने दी है अपने इस्तेमाल के लिए, अल्लाह ने जिस्म दिया है इस्तेमाल के लिए, अल्लाह ने नफ्स दिया है इस्तेमाल। अल्लाह सुभान व तआला ने जो कुछ अता फरमाया है इस्तेमाल करने के लिए अता फरमाया है। अब आप इस्तेमाल ना करें और मुंतजर रहें कि ये काम अल्लाह पूरा कर देगा, तवक्कुल के ये मानी नहीं। समझने हमारे ये बुनियादी वो इश्कालात हैं जो हमारे ज़ईफुल एतिकाद मजहबी मुआशरे में रासिख हो गए, नतीजतन अल्लाह से सुएज़न पैदा हो जाता है। मेहनत हम नहीं करते, अपने काम हम खुद बिगाड़ लेते हैं और कहते हैं अल्लाह आजमा रहा है। सुभान अल्लाह, आप इतने अहम थोड़ी हैं कि अल्लाह आपको आजमा रहा है। अपनी हैसियत पहचानिए, अपने कद्दोकामत को पहचानिए। खासतौर से पंजाब में तो पांच पांच दरिया हैं, पांच पांच नदियां हैं, किसी में जाके चेहरा देख लीजिए। अपने को पहचानिए, आप इतने बड़े हो गए कि अल्लाह आपकी आजमाइश करेगा। अल्लाह उनकी आजमाइश करता है जो इब्राहिम सिफत होते हैं। इब्राहिम सिफत आज इस ना दवा बंदे, हमारी मुश्किल ये है कि बहुत से तसव्वुरात, कई मरतबा मुझे बाल अजीजों ने कहा कि इन चीज़ों को एड्रेस कीजिए, और वो जहन में बातें जिस वक्त आती हैं उसी वक्त गुजारिश कर देता। तसव्वुरात हमारे मुआशरे में इस तरह के रासिख हो गए हैं कि ज़ईफ़ुल एतिक़ाद मुआशरा हो गया है। ना खुदा का तसव्वुर दुरुस्त है, ना नबी का तसव्वुर दुरुस्त है, ना इमाम का तसव्वुर दुरुस्त है। खुदा को इमाम बना देते हैं, इमाम को खुदा बना देते हैं, खुदा मालूम क्या करना चाहते हैं, ना अपनी हैसियत पहचानते, ना अपनी हैसियत पहचानते। और अब एक जुमला ही मैं कह दूं कि अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, उसी नब्म आमरे को जवाना ने अजीज जाते हैं, आप लोग यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, हैं? और प्रोग्रामिंग सीखते हैं, मनसूबाबंदी सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट के निसाब करते हैं। आपका ने उस वक्त फरमाया उसी को नब्म आमरे को, मैं तुम्हें ताकीद करता हूं कि अपने तमाम मामलात की मनसूबाबंदी किया करो, प्लान तैयार किया करो, प्लानिंग करो अपने हर छोटे बड़े काम की। किसकी ताकीद है ये? कार्ल मार्क्स की नहीं, एडम स्मिथ की नहीं, आइंस्टाइन की नहीं, ये ताकीद मौला आका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। में हमारी टूटी फूटी मंतिक और फलसफे की बातें याद नहीं रही, इतना सा जुमला याद रहा तो मैं समझूंगा आज की मेरी मेहनत स्वागत हो। मौला का एक सबक छोटा सा, जिंदगी बदल जाएगी क्या, हर काम की प्लानिंग करो, हर काम की मंसूबा बंदी करो, हर छोटा बड़ा काम आपने ताकी फरमाई, पर मैं उसी को मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि तुम अपने हर काम की प्लानिंग करो। बैठा तो सूरत हाल यह है कि हम ज़ईफ़ुल इतिक़ादी में मुब्तला हैं और हर मसले में समझते हैं कि अल्लाह हमारी आज़माइश कर रहा है, इम्तिहान, अपने काम खुद बिगाड़ लेते हैं और समझते हैं कि अल्लाह आज़माइश कर रहा है। इसी तरह दयाने कितने तसव्वुरात हकीकत से दूर हैं, हकीकत कुछ है और हम कुछ और समझे हुए हैं। अब ये इंसान की हकीकत में जो अक्ल है, इस अक्ल के मुताबिक तेजी से एक बात कहकर बात को आगे बढ़ा, अक्ल वो जौहर है जो इंसान को बहकने से रोकती है। अरबों ने इसका नाम कहां से रखा, लेकर अकल बनी ऊंट को बांधने को कहते हैं आपाला। अब ये लफ्ज आप अला याद रखिए, पैगंबर का वो इरशाद कि वो तवक्कुल का अजीब वो गरीब तसव्वुर लिए बैठा, ऊंट बाहर छोड़ा, नमाज पढ़ी और जब ऊंट गायब हो गया तवक्कुल बरखोला। हुज़ूर ने कहा ये तवक्कुल नहीं है, अक़ल बग़ीर वो तवक्कल अला अल्लाह, पहले ऊंट को खूंटे पे बांधो फिर खुदा पे तवक्कुल करो। वहां भी हजरत जी क्या अलग इस्तेमाल किया, ए अकल बांधो, ऊंट को बांधो फिर तवक्कुल करो, जितना काम तुम्हें करना है तुम करो फिर तवक्कुल करो। ये नहीं कि हमें जो करना है वो भी नहीं किया और तवक्कुल ही तवक्कुल है, परवरदिगार की मशीयत के खिलाफ है ये बात, परवरदिगार की हिकमत के खिलाफ है ये बात। हक सुभानहू व तआला ने जिस हिकमत के साथ इस कायनात को खल्क फरमाया है उसके खिलाफ है ये बात। आपको दो पांव दिए हैं चलने के लिए, आप इन पांव का इस्तेमाल ना करें, बैठे रहें और दुआ करते रहें या अल्लाह फासला तय हो जाए, फासला तय होगा, फासला तय होगा, जवाना ने अजीज नहीं तय होगा ना, फासला तभी तय होगा जब हम कदम उठाएंगे। अब बहुत से बच्चे आते हैं हमारे पास इम्तिहानों के जमाने में, साहब कल इम्तिहान है दुआ कर दीजिए, समझते हैं क्या करते। अगर इन बच्चों को यहां से कहीं जाना हो स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड तक जाना हो तो मैं कहूँ मैं यहीं बैठे रहो और दुआ करो या अल्लाह मुझे वहां पहुंचा दे, पहुंच जाओगे। नहीं मौली साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो जाना पड़ेगा। अच्छा तो जब इम्तिहान आएगा तो तुम हमसे क्यों कह रहे हो दुआ कर दीजिए, तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा, अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तुम अपनी मेहनत पूरी करो उसके बाद दुआ भी करो, सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा न रखना। तवक्कुल के ये मानी है सिर्फ मेहनत पे भी भरोसा न रखना, ये नहीं कि अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है और हम जो चाहेंगे कर लेंगे, नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम कोशिश कर सकते हो, नताइज की जिम्मेदारी परवरदिगार की है। एक किसान जमीन में दाना बो सकता है लेकिन वो दाना शजरे सायादार बनेगा, इसकी जिम्मेदारी किसान की नहीं है खालिक़े कायनात की है। ठीक है, बात बिल्कुल वाज़ह है, बच्चों के लिए ये बात तो भी करने की है। तो एक्ल की बात, अक्ल एक्ल عقل عقال, یہاں سے نکلا عقل, جس رسی سے باندھتے ہیں اسے عقال کہتے ہیں اور باندھنے کو کہتے ہیں عقل. تو وہ تو اونٹ کو باندھنے کی بات ہے, انسان اونٹ تو نہیں ہے نا. کیا لطیف بات ہے, ذرا دیکھیے تو انسان اونٹ سے کہیں زیادہ بڑا سرکش ہے. اونٹ بڑا سرکش ہے یا انسان؟ خبردار جو کہا ہوں, انسان کے مقابلے میں اونٹ کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کہیں بڑا سرکش ہے, مگر اونٹ کے باندھنے کے لیے ظاہری رسی چاہیے. انسان کو باندھنے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کے اندر ایسی قوت پیدا کی ہے جسے کہتے ہیں عقل. اگر انسان کی عقل سلامت ہو تو وہ کبھی سرکشی اور طغیانی نہیں کرے گا, کبھی صحیح راستے کو چھوڑے گا نہیں, ہلاکت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. عقل, اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اگر انسان کی عقل سلامت ہو تو وہ روڈ, اگر کسی منزل تک جانے کے لیے دو راستے ہوں, یہاں سے گلستان زہرا ایئرپورٹ روڈ جانے کے لیے دو روڈ ہوں, اور مجھے معلوم ہے کہ ایک روڈ پر گورنمنٹ کی طرف سے ماشاءاللہ خوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں, یہاں سے وہاں تک روشنی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹ کی بے توجہی کا شکار ہے روڈ, اس میں کہیں کوئی بلب نہیں ہے, کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے, کوئی روشنی نہیں ہے, تو میں کون سا راستہ اختیار کروں گا؟ میری عقل کا تقاضا ہے جو روشن راستہ ہے وہی اختیار کروں گا. ٹھیک ہے نا, جہاں لائٹ یہاں سے وہاں تک لگی ہوئی ہے وہ راستہ اختیار کریں گے. دین میں بھی دو راستے ہیں, ایک راستے پر علماء اور مجتہدین اور فقہا ہیں جو دن رات علم کی روشنی ڈالتے رہتے ہیں, باقی بہت سے راستے اور دور دور تک روشنی نہیں, کہیں اکا دکا کچھ چھوٹی سی لائٹ چل رہی ہے. روشنی 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 جہاں ہو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, پرانا جملہ اسی ممبر سے کہا تھا میں نے, لیکن معاشرے میں یہ جملے بار بار کہنے پڑتے ہیں. بھئی راستہ طے کرنے کے لیے دو صورت ہیں, اگر تاریخ رات ہو, راستے میں نشے و فراز ہو, تو وہ راستہ طے کرنے کے لیے یا میرے ہاتھ میں ٹارچ ہونی چاہیے اور یا مجھے کسی ایسے شخص کا ساتھ لینا چاہیے جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو. تیسری کوئی راہ نہیں, تیسری راہ ہلاکت کی راہ ہے. ٹھیک ہے, تیسری راہ ہلاکت کی راہ ہے, ہمارے ہاتھ میں ٹارچ ہو خود, یا پھر ہم کسی ایسے کا دامن تھامے ہوں, بندی تھامے ہوں, یا ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں جس کے پاس ٹارچ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر فیلڈ میں, میں بیمار ہوں تو ظاہر ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, خود سے اپنا علاج کروں تو کیا حاصل ہوگا؟ اب یہ بیٹھے سامنے میرے منہ پہ کہہ دیا انہوں نے برا ہو جائے, طرح بھی مروت نہیں, نہ لحاظ نہ مروت, کیسے چلا پلا کیسے ان کا منہ سوکھ جا رہا ہے. اگر میں بیمار ہوں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اسی طرح اگر مجھے دین کا کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو مجھے اس کے, اور وہ بھی ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں. یہاں دیکھیے, ابھی بھی میں اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں, ہندوستان میں تو ابھی بھی مصیبت ہے ایک حکومت کے لیے کہ گاؤں میں دیہات میں ایسے ڈاکٹر موجود ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے اور انہوں نے میڈیکل کالج پر کس صورت تک نہیں دیکھی, ڈاکٹر کہلاتے ہیں. ایسے ڈاکٹر سے علاج کرا لوں نہیں نا؟ آپ یہاں کسی ہارٹ کے ڈاکٹر کو تلاش کریں گے تو سوچیں گے کہ جس نے امریکہ سے پڑھ کے آیا ہو, ہارورڈ کی یا آکسفورڈ کی یا لندن یونیورسٹی کی یا ہیوسٹن میں جو سب سے بڑا ہو میڈیکل سینٹر ہے وہاں کا تجربہ ہو, بالکل کہ فارسی ہے سب وغیرہ وغیرہ ساری دنیا ہوں اس کو دیکھا ہے عام بات ہے نا دین میں بھی ایسے ہی دین میں سب سے بڑے مرکز دو ہیں سب نجف اور قوم قوم اور نجف پہلا رتبہ اس وقت قوم کو ہے میں خود نجفی ہوں میں خود نجفی ہوں غلبی ہوں مگر اس وقت جو صورتحال ہے سب سے بڑا مرکز قوم ہے اور نجف جو ہے نجف پہلے سے بڑا مرکز تھا لیکن اس وقت صدام کے مظالم کی وجہ سے نجف کمزور ہو گیا تھا اب دوبارہ وہ ترقی کر رہا ہے جس طرح آپ دنیاوی سائنسز میں جرمنی جاتے ہیں فرانس جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں اسی طرح دینی علوم میں لازم ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہو وہ یا قوم کی سند ہو اس پر یا نجف کی اور وہ بھی وہاں کے عالم وقت کی سند ہو آپ بھی کہتی ہیں آپ بھی کہتی ہیں اس لیے یہ باتیں اسے آپس میں نزاع نہ کریں ٹھیک ہے دس کے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی کی بات ہے درمیان میں آگے بات پلٹ کے پھر وہیں آتا ہوں بات ہو رہی تھی کہ آپ جس کے پاس ہو اس کے سامنے اگر دو راستے ہوں تو جس پر روشنی ہوگی وہ اس راستے کا انتخاب کرے گا جس پہ روشنی نہیں ہوگی اس کا انتخاب نہیں کرے گا جس پر معلوم ہے کہ یہ پرامن راستہ ہے اس کا انتخاب کرے گا معلوم ہے کہ جو پرامن راستہ نہیں ہے اس کا انتخاب نہیں کرے گا اسی طرح اللہ کے محضر میں حاضری کے لیے اور آخرت تک پہنچنے کے لیے ہمیں یقین ہے معلوم ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے وہی راستہ ہے جس میں ثقلین کا ساتھ ہو مسلمانہ نے عزیز سے میں تمام مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے حضرت زید بن ارقم صحابی رسول کی زبانی اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اللہ کی کتاب و عطرتی اور میری عطرت کتاب خدا پر روشنی ڈالی آپ نے دیر تک اس کی اہمیت بیان فرمائی پھر اپنے اہل بیت کی اہمیت بیان فرمائی اور تین مرتبہ مقرر فرمایا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا اب ایک انسان عاقل اور مسلم عاقل کا فرض یہ ہے کہ وہ وہی راستہ اختیار کرے جو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہو جو اس راستے کو انتخاب نہ کرے ہم اسے بے عقل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے ابھی تک کوئی ایسی تعبیر نہیں آئی جسے کوئی کہے کہ ہر بات سامنے میں نہیں آئی بہت جھنجھن ہو رہی ہے سیدھی سی بات پروردگار نے بار بار قرآن مجید میں اول الالباب کو خطاب کیا ہے یہاں صاحب حجر کو خطاب کیا کہیں صاحب عقل کو خطاب کیا عقل اس جوہر کا نام ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے ہلاکت سے بچاتی ہے عقل وہ جوہر ہے جو بچاتا ہے اور اسی عقل کا نام حجر ہے حجر بھی عقل ایجابی ہے حجر سلبی کس اعتبار سے عقل روکتی ہے عقل ایک جگہ مضبوطی سے باندھ کے رکھتی ہے اور حجر عقل کو حجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غلط کاموں کو کرنے سے منع کرتی ہے ٹھیک ہے نا حجر میں معنی کون سے ہیں منع کرنے کے معنی یہ یاد رکھیے گا لیکن حجر بھی ہے عقل کا نام اب قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم ہے فجر کی قسم ہے دس راتوں کی قسم ہے شفا کی، قسم ہے بدر کی، قسم ہے اس رات کی جو جل جائے، کیا ان قسموں میں ارباب حجر کے لیے، ارباب عقل کے لیے کوئی عبرت ہے یا نہیں ہے؟ خود جھنجھوڑ رہا ہے پروردگار ان قسموں کو کھا کر، توجہ ہے؟ اب ذرا سی بات دوسرے انداز سے شروع ہوگی، کس لیے پروردگار یہ اسلوب اختیار فرما رہا ہے کہ انسان کی عقل بیدار ہو جائے، انسان بیدار ہو جائے؟ اس لیے کہ خود اس اسلوب میں بڑی تہداری ہے، اگر سادہ سی بات ہوتی تو اس انداز سے جھنجھوڑا نہ جاتا، معنی ہے کہ یہاں پہ تہدار گفتگو ہے، ایک لفظ فجر والفجر فجر کی قسم، جیسے اس سے پہلے میں نے گفتگو کی کہ سورہ عصر میں قسم کھائی گئی والعصر عصر کی قسم، کتنے معنی ہیں عصر کے، اسی طرح صورت حال یہ کہ والفجر یہ فجر کی قسم کھائی گئی، کتنے معنی ہیں فجر کے، فجر کے کتنے معنی ہیں؟ اگر صرف ایک معنی لے لیے جائیں، پو پھٹنا، صبح کا نمودار ہونا، یہ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ہوتی ہے جس کے بعد نماز فجر واجب ہوتی ہے، فجر بہت حسین ہے، فجر کا اپنا حسن ہے، صبح کی اپنی زیبائی ہے، اپنی جاذبیت ہے، اپنی دل آویزی ہے، اپنی دل نشینی ہے، اپنا حسن ہے، اپنا کمال ہے، اپنا جمال ہے، اپنا جلال ہے، مگر اس اور کیا جمال و جلال ہے، جو لوگ سحر خیز ہیں وہ اس لذت سے آشنا ہیں، یہ سحر روز نمودار ہوتی ہے لیکن کبھی مقرر معلوم نہیں ہوتی، روز سحر نمودار ہوتی ہے مگر مقرر معلوم نہیں ہوتی، روز طلوع ہوتا ہے آفتاب مگر ہر روز کا آفتاب نیا معلوم ہوتا ہے، جو لوگ جاتے ہیں صبح کی سیر کے لیے کبھی وہ صبح سے اٹھتا ہی نہیں، کوئی ایسے بیمار ذہن کا ہوگا یا بیمار دل کا جو اٹھانے والا ہوگا، ہر صبح تازہ ہوتی ہے، ہر فجر تازہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے، وہاں حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے، فجر اپنی جگہ ہے، اس فجر کی قسم کھائی گئی، لیکن کیا صرف یہی یہ جو کائناتی اور کونیاتی مظہر ہے اسی کی قسم کھائی گئی ہے، یا اس فجر سے کوئی خاص فجر مراد ہے؟ اگر یہ بحث شروع ہو جائے کہ اس فجر سے کوئی خاص فجر مراد ہے تو پھر کون سی فجر مراد ہے؟ فجر ازل مراد ہے، جب سب سے پہلی بار لب مشیت سے حرف کن ادا ہوا اور سلسلہ زمان و مکان کا شروع ہوا، جب عدم کی تاریکی چھٹی اور وجود کی روشنی ظاہر ہوئی، کیا وہ فجر مراد ہے؟ اس لیے کہ اس فجر اور اس فجر میں معلوم ہے کتنا فرق ہے، اب آ رہی ہے دقیق بحث، یہ جو فجر ہوتی ہے روزانہ یہ اس زمین کے اس سورج کے سامنے رقص بسمل کی ایک ادا ہوتی ہے، یہ سورج ہے اور اس کے سامنے یہ زمین ہے اور یہ اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، یہ اس کی جو گردش ہے، یہ جو اس کی ادائے ناز ہے، اس میں ایک لمحہ وہ آتا ہے جسے ہم فجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حقیقت یہی ہے نا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، نصف شب، نصف روز، سب لمحات ہیں، لیکن وہ لمحات کون سے ہیں؟ زمین گردش کر رہی ہے اور یہ لمحے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ فجر اس زمین کی گردش کے نتیجے میں اس سورج کے مقابلے میں, اگر وہ فجر مراد کی جائے جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جب عدم کی تاریکی چھٹی اور نور وجود ظاہر ہوا تو اس وقت نہ ابھی سورج تھا, نہ زمین تھی, نہ چاند تھا, نہ ستارے تھے, نہ سیارے تھے. تعلیق ہو گئی نا, اگر صرف اسی فجر کی قسم کھائی جاتی, یہ جو روزانہ ہمارے سامنے آتی ہے, تو پھر اتنا جی جوڑنے کی کیا بات تھی کہ عقل والوں کے لیے اس میں کوئی عبرت ہے کہ نہیں ہے. اس کے معنی یہ کہ یہ تو اپنی جگہ ہے اور اس کے پیچھے اور بھی حقائق ہیں, جو میں قرآن مجید کا بیان تہدار ہوتا ہے. جو ہے ایک وہ فجر ہے اور ایک یہ فجر ہے جو روزانہ نمودار ہوتی ہے. اس فجر اور اس فجر میں درمیان میں اور کئی فجر ہیں. تخلیق کائنات کے مرحلے, جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو 6 دنوں میں خلق کیا, یہ بیان انجیل و تورات میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, تو ہر یوم کی کوئی نہ کوئی فجر ہوگی. ہمارے ذہین نوجوانوں کے لیے توجہ کی باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا نا ہر دن کی فجر ہوتی ہے, ہر یوم, یوم یعنی دن, ہر دن کی فجر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے کائنات کو خلق فرمایا ہے 6 دنوں میں, قرآن میں فی ستۃ ایام, تو ہر یوم کی فجر ہوگی. تو وہ فجر اول, فجر ازل, اور اس کے بعد پھر 6 فجریں اور. تو کیا بعید ہے کہ ایک والفجر کہہ کر پروردگار نے ساری فجروں کی قسم کھائی ہو. اب یہ امکانات ہیں, ٹھیک, اب یہاں تک ساتھ ساتھ ہیں. اب اس کے بعد ایک فجر, یہ جب نظام قائم ہو گیا, یہ نظام شمسی قائم ہو گیا, اب زمین اپنے محور پہ گردش کرنے لگی, سورج اپنے مسیر پر قائم ہو گیا, چاند گردش کرنے لگا, اب روزانہ یہ فجر نمودار ہونے لگی. تو یہ ابھی فجر بہرحال روز ہوتی ہے, تازہ ہوتی ہے, لیکن روز ہوتی ہے. اس میں کوئی خاص فجر تو ایسی ہوگی جو زیادہ قابل حوالہ ہوگی. تو کیا تعجب ہے کہ یہ وہ فجر ہو جس فجر میں نور مصطفی اس دنیا میں ظہور کرنے والا ہو. امکانات یہ 2-3 رکھے. یا وہ فجر مراد ہو جس فجر غار حرا میں جبرائیل نے آ کے مژدہ سنایا ہو کہ اے مصطفیٰ اب آپ کی بعثت کا وقت آ چکا ہے, اعلان کر دیجیے اپنی نبوت. یا وہ فجر مراد ہے کہ جس دن واقعاً پیغمبر نے اعلان فرمایا فجر بعثت. یا وہ فجر مراد ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں, اور جیسے فجر کے وقت پو پھٹتی ہے, تاریکی چھٹتی ہے اور نور ظاہر ہوتا ہے, ایسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار شب ہوئی اور نور ظاہر ہوا. اس امکان کو رد کر سکتے ہیں؟ پروردگار وہ پروردگار جس نے علی ابن ابی طالب کی سواری کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم کھائی ہو, کیا وہ علی ابن ابی طالب کے روزے ولادت کی قسم نہیں کھا سکتا؟ تفسیر تفسیر سے تعویل تک کا سفر بہت پرپیچ سفر ہوتا ہے. غالباً بہت تیزی سے گزر گیا. آج بھی طبیعت مزمحل تھی. گزشتہ شب زیادہ دیر تک گفتگو کر لی تھی تو آج سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی, نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ عرض کروں آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. مراد کتنی باتیں کہتی ہیں انہوں نے, ایک فرض سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, یہ بھی, یہ کس انداز کی تفسیر ہو رہی ہے میں عرض کرتا ہوں. تفسیر پہلے بھی عرض کر چکا, صرف ذہن تازہ کر رہا ہوں آپ کا. ایک چیز ہوتا ہے ترجمہ, ایک ہے تفسیر, ایک ہے تعویل. تیزی سے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں صرف ذہن تازہ کر رہا ہوں, اور جو نئے سننے والے ہیں دور بیٹھ کر سننے والے ہیں ان سے عرض کرتا ہوں. ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی جگہ لفظ رکھ دیا جائے. جیسے انگریزی کا لفظ واٹر, اس کا جب ٹرانسلیشن کریں گے ترجمہ کریں گے تو اس کی جگہ لکھ دیں گے اردو میں پانی. یہ ہوا ترجمہ. اور تفسیر کے کیا معنی ہیں؟ جب کوئی کہے پانی کیا ہوتا ہے تو ہم کہیں پانی ایک مادہ ہے, سیال ہے, اور بے رنگ ہوتا ہے, اور اس سے کھیتیوں کی سینچائی ہوتی ہے اور پیاس بجھائی جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کی جتنی پراپرٹیز ہیں وہ سب بیان کرتے چلے جائیں, یہ سب ہوگی تفسیر. لفظ کو لفظ سے بدلنا ہے ترجمہ, اور اس حقیقت و ماہیت کو تفسیر سے بیان کرنا ہے تفسیر. قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے بعد ایک چیز اور ضروری ہے, وہ ہے تعویل. تعویل کیا ہے؟ کہ جب کوئی سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی نہ سمجھے کہ بھائی پانی ہوتا کیا ہے, سب تو تم نے بتا دیا پھر بھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں پانی کیا ہوتا ہے, تو اب آپ گئے اور پانی لا کے اس کے ہاتھ میں رکھا. یہ ہے پانی, یہ ہے واٹر, ہیں, اسے کہتے ہیں تعویل. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہمیں, ہم مجبور ہیں, ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآنی حقائق کی صرف تفسیر نہ کریں, صرف ترجمہ نہ کریں, بلکہ تعویل تک پہنچیں. جب تک ہم تعویل تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک درد انسانیت کا مداوا نہیں ہوگا. توجہ ہے. مشکل مسلمانوں کی یہی ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں, قرآن مجید کی تفسیریں خوب لکھتے ہیں, مگر قرآن مجید کی تعویل سے روگردانی کرتے ہیں. مشکل یہی ہے. آخر اگر میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو تمہارا ولی, تمہارا سرپرست, تمہارا حاکم اللہ ہے, کہ اللہ کا رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں, ایمان کی حقیقت سے تمہیں آشنا کرنے والے ہیں, اور نماز قائم کرنے والے ہیں, اور رکوع کی حالت میں زکات دینے والے ہیں. تو یہ کیا ایک صرف لفظوں میں تصویر بنائی جا رہی ہے یا کوئی واقعہ ہوا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جب تک ہم ان الفاظ کا صرف ترجمہ کرتے رہیں گے بے سرپرست رہیں گے, جب تک ہم تفسیر بیان کرتے رہیں گے تفسیر میں الجھے رہیں گے بے سرپرست رہیں گے. لیکن جب تعویل تک پہنچ جائیں گے تو تعویل تک, تعویل سے روگردہ ہے مسلمان, اسی لیے بے سرپرست ہے. ساری دنیا اگر مسلمانوں کو تانا دیتی ہے کہ یہ مسلمان عجب ہیں, ان میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعویل قرآن سے روگردہ ہیں. اگر تعویل قرآن کو قبول کرنے, اور تعویل قرآن بتائے گا کون, عام انسان بتائے گا یا خود خطیب قرآن رسول بتائیں گے نا کہ تعویل قرآن کیا؟ اللہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم تفسیر بیان کرتے رہیں گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک پیاسا بیٹھا رہے اور آپ اس سے کہتے رہیں کہ پانی پی لو پانی پی لو پانی پی لو, اور پانی اس کے دسترس میں نہ ہو, آپ کے دسترس میں ہو تو اس کی پیاس نہیں بجھتی. ضرورت ہے کہ پانی اس تک پہنچائیں یا اس کو پانی تک پہنچائیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آیہ ولایت کی ترجمانی اور تفسیر کافی نہیں ہے جب تک کہ تعویل تک نہ پہنچے, اور تعویل بھی خود سے نہ کریں. جب رسول تعویل بتانے کے لیے موجود ہوں تو رسول سے تعویل حاصل کریں. اور معلوم ہے متفق علیہ ہے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں یا بے عقل ہیں یا بدنیت ہیں. معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعویل بیان فرمائی, ایک نہیں بار بار بیان فرمائی, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور غدیر تک اور غدیر سے لے کر اپنے وصال تک بار بار تعویل بیان فرمائی, ہر صیغے میں ہر اصطلاح میں, اور مسلمانوں کو ان کی لیڈرشپ کی حقیقت سے آشنا کیا. یاد رکھیے گا ہماری کوئی بھی مجلس ہو, لوگ کہتے ہیں میں دہراؤں کا نہیں لفظ آپ کو جلا لا جائے گا, اور سوچئے کہ ہم پہ کیا گزرتی ہوگی. اب دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ جناب ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ کے سامنے جملہ نقل کروں, ایسے پسی القلب شفیع القلب ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی علی کے فضائل پڑھ سنتے سنتے تھک گئے, کچھ اور پڑھا کیجیے. ہم کبھی بھی علی کا دامن چھوڑ نہیں سکتے, اور یہ جو ہم ذکر مولا علی کرتے ہیں یہ پورے عالم انسانیت پر احسان کرتے ہیں. خود تو ہم سعادت حاصل کرتے ہیں, خود ہم عبادت کرتے ہیں, خود ہم بندگی کرتے ہیں, مگر دوسروں کے لیے احسان ہے ہمارا کہ ہم علی اور آل علی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں تاکہ معلوم رہے کہ بشریت کا معیار ہدایت کیا ہوتا ہے. لیڈرشپ کسے کہتے ہیں, لیڈرشپ کسے کہتے ہیں, رہبری کسے کہتے ہیں, امامت کسے کہتے ہیں. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا گلستان زہرہ کی مجلس میں, اسی قرآن میں جہاں ختم نبوت کا اعلان ہے وہیں یہ اعلان ہے کہ امامت جاری رہے گی, جہاں یہ اعلان ہے کہ نبوت ہم ختم کر رہے ہیں وہی یہ اعلان ہے کہ نبوت جاری رہے گی. انہی معروف آیتوں میں, اسی معروف آیت میں, وہی جناب ابراہیم کی امامت کی آیت, وہی یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ نے امامت کے قیامت تک جاری رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے, اور وہ بھی ایسا عظیم و شان وعدہ کہ دیکھو امامت جاری تو رہے گی مگر دو شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں رہے گی, دوسری شرط یہ ہے کہ معصوموں کے پاس رہے گی, غیر معصوموں کے پاس نہیں رہے گی. غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا, اور جو ذریت ابراہیم سے نہ ہو یعنی ذریت محمد سے نہ ہو یعنی ذریت زہرا سے نہ ہو, وہ امام نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں بالکل اس طرح واضح ہیں قرآن کی روشنی میں کہ جن پر کوئی اشکال و ابہام وارد نہیں ہو سکتا, اور جن لوگوں کی سمجھ میں یہ حقیقتیں نہیں آتی ہیں, جو لوگ ان حقیقتوں کو چھپاتے ہیں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یا وہ نادان ہیں بیابل ہیں یا نیتوں میں وہ دور ہے. بس ابھی ایک مثال تھی کیا یہ ولایت ہے, کوئی واقعہ ہوا ہوگا, کسی نے جو رکوع میں انگوٹھی دی ہوتی تب نا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو رکوع کی حالت میں زکات دیں, اس نے زکات دی ہوگی. ہمیں اس واقعے کو تلاش کرنا ہوگا. بعض ایسے مفسر ہیں یہی لاہور میں ہمارے بدر حیدر صاحب پروردگار ان کی توفیقات میں عطا فرمائے, انہیں صحت و عافیت سے ہم کنار رکھیں. یہ اکثر کہتے ہیں کہ لاہور شہر تفسیر ہے. ہمارے حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ جملہ درس کسی اور کا ہے اور کسی اور سے آپ و سباق میں کہا گیا تھا. لاہور اور اطراف لاہور میں بعض حضرات نے تفسیریں لکھی اور اس میں آیت ولایت کی خدا معلوم کیا کیا تفسیریں لکھی. اس میں کہیں دور دور تک امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کمزور ہو گئے ہیں. حضرت کا تذکرہ دور دور تک نہیں کیا, اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا, اور بعض لوگوں نے کیا تو اس کو روایت کو ضعیف وغیرہ کہہ کر. نہ یہ روایت ضعیف ہے اور نہ ایسی کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. اس کی تعبیر یہی ہے, ترجمے اور تفسیر سے کام نہیں چلے گا. تعویل یہی ہے کہ آیہ ولایت شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ کوئی معمولی سی فضیلت نہیں ہے, چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے. بات ایک صاحب یہی لاہور میں ہے, آج بالکل میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. ایک صاحب یہیں لاہور میں ہیں, میں انہیں دانشور سمجھتا تھا, عجیب سمجھتا تھا, لیکن ان کی زبان سے جب حضرت علی علیہ السلام کی اہانت سنی میں نے تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی تھی, اور نہ میری نظر میں وہ دانشور ہے نہ عجیب. عجیب تو اسے کہتے ہیں جو ادب رکھتا ہوں. علی کی شان میں بے ادبی کرے وہ ادیب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو علی کا ادب نہ جانے وہ ادیب کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کے لیے کہتے ہیں کہ ارے ایک معمولی سی فضیلت ہوتی ہے, معمولی سی فضیلت. علی بن ابی طالب علیہ السلام, اور یہ بھی یاد رکھیے جملہ, جو ویسے تو خود انسٹیٹیوشن امامت کا جاری اور ساری اور زندہ انسٹیٹیوشن ہے, لیکن خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے 12 اماموں کی شان یہ ہے جو انبیاء سے بہت مختلف ہے. ہم حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے لیے کہتے ہیں وہ نبی تھے, نبی تھے, نبی تھے, اور اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں نبی ہیں. لیکن ہم علی کے لیے نہیں کہتے امام تھے. علی کل بھی امام تھے, آج بھی امام ہیں. حسن کل بھی امام تھے, آج بھی امام ہیں. حسین کل بھی امام تھے, آج بھی امام ہیں. ان 12 اماموں میں سے کسی کی امامت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے. نبی تھے, محمد نبی ہیں, مگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ان کی وفات و شہادت کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے علی امام تھے, علی آج بھی امام تھے. اس لیے امیر المومنین کی امامت و ولایت کا مسئلہ ماضی کا مسئلہ نہیں ہے. پھر عرض کروں گا اس جملے کو سمجھے, یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے جینے مرنے کا مسئلہ ہے, اور صرف ہمارے نہیں ملت اسلامیہ کے. اگر آج ملت اسلامیہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے, رسوا ہو رہی ہے, یہودی انہیں پریشان کر رہے ہیں, عیسائی انہیں ذلیل کر رہے ہیں, ملحد دنیا کے انہیں ذلیل کر رہے ہیں, تو صرف اس لیے کہ انہوں نے علی کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیا, بس اور کوئی وجہ نہیں. اسے لوگ سمجھیں گے کہ اپنی عقیدت مندانہ گفتگو کر رہے ہیں, ہرگز نہیں, عقیدت مندانہ گفتگو نہیں ہے. میں جملہ جو اپنے انداز سے ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ لوں کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا جب جی چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے اور جب اور جہاں جی چاہے مباہلہ کر لے. علی کی ولایت کے مسئلے پر مباہلہ کر سکتے ہیں. درمیان میں کوئی بھی بحث ہو کوئی بھی مجلس ہو امیر المومنین کا تذکرہ آنا چاہیے, ان کے فضائل زیادہ سے زیادہ بیان ہونے چاہیے اور ان کی ولایت اور امامت اور عصمت پہ گفتگو ہونی چاہیے. بات آ گئی ہے تو عرض کروں ایک جملہ اور پھر گفتگو کو ختم کروں. بعض حضرات ہیں جو سب کچھ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے عصمت سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, ایک صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, اب پہلے ہوا کرتے تھے, ان سے میرا مناظرہ بھی ہوا تھا نیو یارک میں. عجیب و غریب پر اثرات شخصیت تھی. میرا ساتھ دے دیجئے بس, آج تمہیں طبیعت بالکل جسم اور جان میری ساتھ نہیں دے رہی, لیکن پھر بھی تھوڑا سا ذکر کا پتا ہو جائے. وہ کہا کرتے تھے, اور ابھی ان کی یہ بولی بولنے والے لوگ ہوں گے بہت سے, کہ صاحب اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جس نظریے سے پہنچا وہ نظریہ عصمت ہے. غیرت آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. جملہ کیا ہے عصمت کے معنی کیا ہے؟ عصمت یعنی بے خطا ہونا, بے قصور ہونا. اللہ کی طرف سے جو رہبر ہیں انہیں بے خطا بے قصور نہیں ہونا چاہیے تو کیا خطا کار ہونا چاہیے؟ یہ جملہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسانوں اللہ نے تو قرآن نازل کیا, دین نازل کیا, رسول کو بھیجا اسی لیے تاکہ تم میں سے ہر ایک معصوم بنے. اللہ نے مگر گناہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, خطائیں کرتے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کہ تم جس فطرت پر, فطرت سلیمہ پر پیدا ہو, اس فطرت سلیمہ کی حفاظت اس طرح کرو کہ جس طرح بے داغ دامن لے کر آئے ہو اسی طرح بے داغ دامن لے کر اس دنیا سے گزر جاؤ. یہ تمہاری سعادت بنتی ہے, مقصد یہی ہے اللہ کا, ہدف یہی ہے اللہ کا. اللہ نے شریعت نازل کی اسی لیے, نبی بھیجا اسی لیے, قرآن نازل کیا اسی لیے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر فرد معصوم بن جائے, اور آپ 12 معصوموں کی عصمت کو قبول نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں عصمت کا نظریہ خطرناک ہے, اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا. کیا منطق ہے, کیا منطق خطا کار ہے. مجرمین کی منطق ہو سکتی ہے؟ اب بس ایک فتراس کر کے اور گفتگو سمیٹ دیتا ہوں. یہی ابھی جو درمیان میں بات آ گئی تھی حدیث تبلین کی, یہ حدیث تبلین تنہا کافی ہے دلیل عصمت ائمہ 12 کے لیے. 12 کے 12 اماموں کے معصوم ہونے کی دلیل ایک ہے, وہ کیا؟ حدیث تبلین. کس لحاظ سے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا جوانان عزیز, یہ آپ کے حدیثوں کے زبان ہونی چاہیے, یاد ہونی چاہیے. کیوں؟ وصیت ہے آپ کے رسول کی. کوئی لائق بیٹا اپنے باپ کی وصیت کو فراموش کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا. رسول اللہ کی وصیت مسلمان کے ہر ہر فرد کو یاد ہونی چاہیے. اب آپ اور فرمائیے کہ رسول نے کیا وصیت فرمائی. انی دارق فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر, دو نفیس, دو بیش بہا, دو نفیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ عدرتی اللہ کی کتاب اور میری عدرت. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ نبعنی اللطیف الخبیر, اس لطیف و خبیر پروردگار نے مجھے اطلاع دی ہے. کیا اطلاع دی ہے؟ کہ انہما لن یفترقا, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ یہ روز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب بہت معمولی سا مسئلہ ہے, اللہ معصوم ہے یا نہیں؟ اللہ معصوم ہے. اللہ کا رسول معصوم ہے یا نہیں؟ اللہ کا رسول معصوم ہے. قرآن معصوم ہے یا نہیں؟ قرآن معصوم ہے. اچھا, اللہ معصوم ہے, اللہ کا رسول معصوم ہے, قرآن معصوم ہے. اللہ علیم و خبیر ہے, لطیف و خبیر ہے. اللہ اپنے علم کی روشنی میں یہ بتا رہا ہے کہ اے رسول, یہ تمہاری عدرت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگی, یہاں تک کہ روز قیامت آ جائے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر قرآن معصوم ہے تو جو شے اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی, اس کی عصمت خود ثابت ہے. وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا. صرف علی کی عصمت نہیں, عدرت پیغمبر کی عصمت, بارہ ائمہ کی عصمت اس ایک حدیث ثقلین سے ثابت ہے. یہ معصوم ائمہ ہے. اور ہم جب بھی قرآن مجید کی کہیں سے تلاوت کریں اور اس کی تاویل میں ہم جب در اہل بیت تک پہنچتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھیے تاویل, یہ اہل تاویل ہیں, یہ اہل تاویل ہیں, یہ اہل تاویل ہیں. آپ ہمیں تانا دیتے ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل تاویل ہیں. آپ پانی پانی کہتے رہے, ہم سبیلے لگاتے رہتے ہیں. ہم اہل تاویل ہیں, ہم اہل تاویل ہیں, ہم اہل کوثر ہیں, ہم اہل سلسبیل ہیں, ہم سبیلے لگاتے ہیں. آپ کا تشنگی بجھانے کا دل چاہے تو تشریف لے آئیں, ہم نے کوئی پہرے نہیں لگا رکھے. ہم اہل تاویل ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ جو حقائق, جن حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ہمیں ان حقائق تک ہر حال میں پہنچنا ہوگا, تبھی درد انسانیت کا مداوا ہوگا. تو اگر قرآن نے والفجر کہا ہے تو اس کا بھی ایک ترجمہ ہوگا, ایک تفسیر ہوگی, ایک تعبیر ہوگی. اتنی دیر کی محنت میں یہ ایک نقطہ واضح ہوا. اب ہم کل سے فجر اور اس کے بعد آنے والی آیتوں کی تعبیر کی جستجو کریں گے. ایک بلندتر صلوات ہوگا. جمانی اور تفسیر کسی حد تک ادھوری تفسیر آج ہوئی. فجر سے مراد وہ فجر بھی ہے جسے آپ فجر ازل کہہ سکتے ہیں. فجر سے مراد وہ فجریں بھی ہیں کہ جو چھ دنوں کی ہر عہد تخلیق کا آغاز ایک فجر ہے. اور فجر سے مراد یہ فجر بھی ہے جو روز ہوتی ہے. لیکن فجر سے مراد وہ فجر بھی ہے جو دس محرم کو سن 61 ہجری میں نمودار ہوئی. آج اب بغیر کسی تمیل اور کسی تفصیل اور کسی استدلال کے بیان کو ختم کر رہا ہوں. فجر عاشورا, اس کی قسم کھائی ہے اللہ نے. ہاں ہاں, اس سورے میں اسی کی قسم ہے, بطور خاص فجر عاشورا. پہلی محرم سے دس محرم تک کی دس راتیں اور فجر عاشورا, اللہ نے اس کی قسم کھائی. دلائل حوالے سب گزارش کروں گا, آپ توجہ سے سنتے رہیں گے مجلسوں کو. لیکن آج طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے, گفتگو سمیٹ رہا ہوں. فجر عاشورا کیا فجر ہے؟ وہ فجر جب حسین نے دنیا والوں کو ایک بار پھر رسول کی آواز سنائی. حکمت معصوم, حکمت معصوم, حکمت معصوم. آقا کے قافلے میں ایک مؤذن تھا جو روز اذان دیتا تھا. اس دن آپ نے کہا مؤذن سے کہ تم اذان نہ دو, اپنے اس بیٹے کو آواز دی, علی اکبر بیٹا آج تم اذان دو. میر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بیت کہی ہے, بلبل چہک رہا تھا بے حد رسول میں, شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں, بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول. یہ آواز علی اکبر کی آواز تھی جو اتمام حجت کے لیے تھی. اتمام حجت کیا فجر تھی, کیا حسین فجر, کیا عظیم فجر, کیا پرہیبت فجر, فجر عاشورا. جو اس فجر سے وابستہ رہے گا وہی فجر قیامت میں رستگار ہوگا. بس گفتگو ختم کر دو. یہ فجر عاشورہ جو نمودار ہوئی تو ہر ایک کے لیے الگ انداز سے آزمائش لے کے آئی تھی. ہمارے چوتھے امام کی آزمائش عجب انداز سے تھی. سید سجاد, آج 25 محرم ہے, آج آپ کی روز شہادت ہے. امام سجاد کی عظمتیں, امام سجاد کی مشکلیں, امام سجاد کی مصیبتیں, آزمائشیں, پڑھنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا صبر چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ میں خود کیسے مسائل پڑھتا ہوں, ورنہ عام حالات میں مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مقتل کی کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی ہے تنہا کمرے میں, اور تنہا گریا کرتا ہوں, تنہا ماتم کرتا ہوں, تنہا فریاد کرتا ہوں. وہ مسائل گزرے ہیں, ان مسائل کا بیان کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے, اور یہی سبب ہے کہ 1400 برس ہو گئے مگر ان واقعات کی المناکی میں کوئی کمی نہیں آتی. آپ غور فرمائیے, سید سجاد جوان ہے کربلا میں, ایک بیٹا ہے چھوٹا سا, 4 سال کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے محمد باقر. سید سجاد اس قدر نحیف ہو گئے ہیں, ایک طرف سید سجاد نحیف ہیں اور ایک طرف دن بھر میں 72 لاشیں اٹھا کے آقا حسین کے چہرے پر بھی کچھ تغیر آیا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے مگر سوچیے, اسے اس تصور کو ذہن میں لائیے کیا منظر رہا ہوگا جب رخصت آخر کے وقت سرکار آئے ہوں گے اور امام زین العابدین کو خوبی سے پوچھنا پڑا ہوگا یہ کون ہے. Thank you. बेटा है, बाप सिराने आए हैं, गोपी से पूछ रहा है ये कौन है। बस उसकी वजह जो मेरी समझ में आती है उनमें से एक वजह ये भी है कि सुबह से 72 लाशें उठाए हैं सरकार ने, आका के महासिन सफेद हो गए, लेकिन उन महासिन पर चेहरे मुबारक पर लहू भी है, वो लहू अली असगर का लहू है, और सर से पैर तक आबाए मुबारक पर कहीं अकबर का लहू है, कहीं कासिम का लहू है, कहीं औलो मोहम्मद का लहू है। किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन के, और गमे हुसैन में कभी सब्र नसीब न फरमाए। क्या आजमाइश है। भूभी ने कहा बेटा बाबा है, एक मरतबा देखा उसका बाबा ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके साथ हमेशा भैया अली अकबर होते थे, अब्बास होते थे, आपके साथ हमेशा औलो मोहम्मद होते थे, आप तनह कैसे हैं, औलो मोहम्मद कहाँ हैं। फरमाया कुतिल, वो कत्ल कर दिए गए। अली अकबर कहाँ हैं, फरमाया कुतिल। चचा अब्बास कहाँ हैं, कहा कुतिल। उसके बाद एक जुमला कहा बेटा मर्दों में अब तुम्हारे और मेरे अलावा कोई बात ही नहीं आए। आका ने सुना और उसके बाद फरमाया रूही अम्मा जरा मुझे सहारा दीजिए, उठना चाहा, बलंद होना चाहा, अज़्म जिहाद का इजहार फरमाया। बाबा ने कहा बेटा तुम्हें जिंदा रहना है, अभी सिलसिला इमामत को बाकी रहना है, अभी नस्ल मुस्तफ़ा को बाकी रहना है। आका ने बात फरमाई, इमाम ने असरार इमामत तलकीन फरमाए, असरार इमामत वही अद फरमाए, बेटे को खुदा हाफिज कहा और उसके बाद मैदान में तशरीफ ले गए। उसके बाद सैयद सत्यार पर जो और मंजिलें आईं, जो मरहले आए, जो मुश्किलें आईं, जो मुसीबतें आईं, आप मुसलसल सुनते आ रहे हैं। मैं बस आज चूँकि खुद आका का रोज़ शहादत है इसलिए एक बयान मसाइब आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आका पे जो सबसे ज़्यादा सदमा था वो किस बात का था, बेशुमार मसाइब थे लेकिन दो सदमे सबसे ज़्यादा थे, जिनमें से एक सदमा ये था कि जिसका इजहार आपने उस वक्त किया जब वसीयत फरमा रहे थे, जब आपको जहर दिया गया है और जहर का असर जिस्म में फैल गया, चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया, इलाज व मुआलजा काम नहीं आया और आपका वक्त आखिर आया, आपने सबको बुलाया, वसीयतें करना शुरू की। वसीयतें जब तमाम हुई तो आपने फरमाया बेटा मुझे ज़मीन पर लेटा दो। इमाम बाकर ने हजरत ज़ैद ने कहा बाबा जिस्म कमज़ोर है, जिस्म कमज़ोर है, ये बिस्तर ज़रा आराम दे है, राहत है। कहा नहीं मुझे बिस्तर पे नहीं, मुझे ज़मीन पे लेटा दो। तख्त ख्वाब पर से ज़मीन पे उतारा गया, कहा ये दरी, ये चादर, ये चटाई, ये हसीर, ये सब हटा दो, मुझे खाक पर लेटा दो। पूछने वालों ने पूछा आका इस वसीयत के क्या मानी है, कहा मैं वो मंजर नहीं भूल सकता जब रोज़े आशूरा बिस्तर سے آشنا فرما معبود پروردگار ہمیں ہمیشہ وابستہ ولایت آل محمد رکھنا پروردگار جہاں جہاں فرشیدہ بچھا ہوا ہے جہاں جہاں مومنین عزاداری کر رہے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا پروردگار اس کنبے کو اپنی توفیقات سے سرفراز کرنا معبود اپنے ولی عصر کو اس میں ضرور عطا فرمانا اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت کو عدالت میں پڑھ سکیں.